سعودی عرب ریف دمشق کی لڑائی ہارے گا، الاخبار لبنان۔
سیاسی اعتبار سے القلمون اور مشرقی الغوطہ کا معرکہ ختم ہو چکا ہے اور جنیوا 2 اجلاس سے پہلے مسلح تنظیموں کو یہ بڑی ناکامی ملی ہے۔ اسی طرح ان کے پاس ایسا کوئی نقطہ نظر بھی نہیں آتا جسے جنیوا اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کیا جا سکے۔ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران شام میں حکومت مخالف محاذ نے سعودی عرب کی حمایت سے 3 اہم محاذوں پر اپنی ساری توجہ مبذول کر رکھی تھی، جس کی وجہ شام کے سلسلے میں مطلوبہ توازن کا حصول تھا۔ سب سے پہلے تو درعا کا معرکہ تھا، جہاں فوج کو غیر معمولی کامیابی ملی اور مسلح تنظیمیں کچھ بھی نہیں کر پائیں۔ اسی طرح تقریباً 2 مہینے پہلے حلب میں وسیع پیمانے پر جنگ شروع ہوئی اور شام کے معاشی دارالحکومت کا مسلح افراد نے پوری طرح محاصرہ کر لیا، لیکن اس کے بعد بڑی تیزی سے حالات بدلے اور فوج نے حلب کے اتنے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا جو لبنان کے آدھے رقبے کے برابر ہے، اور اسی طرح شام کی فوج نے حلب کے جنوب مشرق میں 200 کلومیٹر کا راستہ محفوظ بنا دیا۔
تیسرا مارکر ریف دمشق کے الغوطہ علاقے میں ہوا، جہاں سے در اندازی کر کے مسلح گروہ دمشق تک پہنچنا چاہ رہے تھے، مگر فوج کے اچانک حملے نے ان کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ فوج نے محض 48 گھنٹوں میں اس پورے علاقے سے مسلح افراد کو باہر نکال دیا، اور اس طرح سے شام کے حکومت مخالف محاذ کو اس مارکے سے جنیوا 2 اجلاس میں فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد مشرقی غوطہ اور القلمون میں جنگ شروع ہوئی اور مسلح افراد نے انتہائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے وسیع حملے شروع کیے، اور آغاز میں شامی فوج اور اس کے اتحادیوں کو نقصان بھی پہنچایا، لیکن پھر شامی فوج اور اس کے اتحادیوں کی وسیع کارروائیوں میں مسلح افراد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور اس علاقے میں جنگ کے آغاز کے پہلے 2 دنوں میں حکومت مخالف محاذ اور سعودی عرب میں اس کے حامیوں نے مسلح افراد کی خوب تعریفیں کیں، لیکن پھر ان پر خاموشی طاری ہو گئی کیونکہ شام کی فوج نے غیر معمولی کامیابی حاصل کر لی تھی۔
مسلح افراد کو القلمون میں بھی شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اب پورے علاقے میں مسلح افراد کی کامیابی کی علامت کچھ راہباؤں کے اغوا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شمال میں القلمون سے لے کر جنوب میں داریا تک اور مشرق میں واقع جربہ تک کے ریف دمشق کے تمام علاقوں پر فوج کا مکمل کنٹرول ہو گیا ہے۔ بدامنی اب بھی ہے اور حملے اب بھی جاری ہیں، اور دارالحکومت کے قریب قصبوں اور گاؤں میں جھڑپیں اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہیں، لیکن شام اور حزب اللہ سے قریب ذرائع کا کہنا ہے کہ دارالحکومت دمشق کے لیے اصل خطرہ ٹل گیا ہے، اور سعودی عرب کو اس مشن میں بھی ناکامی ہاتھ لگی ہے جس پر اس نے بہت بھروسہ کیا ہے۔ ریف دمشق میں سعودی عرب کی جنگ ختم ہو چکی ہے۔ ایک تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ اب ریاض کے لیے دولت ابو بکر البغدادی تنظیم کے چیچنیائی کمانڈر امیر عمر الشیشانی کی کامیابی کے لیے دعا کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، جنہوں نے ابھی حال ہی میں حلب کے مضافات میں وسیع پیمانے پر کارروائی کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اب ریاض شام میں فوجی کامیابیوں کے لحاظ سے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جنیوا 2 میں کچھ زیادہ قیمت کا مطالبہ تک کر سکے۔ نیلسن منڈیلا آزادی کے ہیرو، شپیگل جرمنی۔
نیلسن منڈیلا بوڑھے ہونے کے بعد اپنے آبائی وطن میں رہنا چاہتے تھے۔ افریقہ کی شکل بدل دینے والی اس عظیم ہستی سے زیادہ شاید ہی کوئی ایسٹرن کیپ کی پہاڑیوں کے دلکش مناظر کو دیکھنا پسند کرتا ہو، لیکن اپنے معمولی سے دیہی گھر میں آخری سانس لینے کی ان کی خواہش کے باوجود ان کی موت جوہانسبرگ میں ان کے گھر میں ایسی حالت میں ہوئی جب چاروں طرف میڈیا اہلکاروں کا مجمع لگا تھا۔ مینڈیلا کی اہلیہ گریکا مشل نے ایک سال پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ مشل کی لو دھیمی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ان کا کچھ وقت گھر میں اور کچھ اسپتال میں گزرتا تھا، لیکن آخر کار جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما نے اعلان کر دیا، ہمارے ملک نے اپنے سب سے عظیم فرزند کو کھو دیا۔
نیلسن منڈیلا 95 برس کے تھے۔ برسوں تک جنوبی افریقہ میں لوگ انہیں رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر مادیبا کہہ کے بلاتے تھے۔ جنوبی افریقہ کے علاوہ بھی تقریباً پوری دنیا میں انہیں ایک روحانی پیشوا کی سی حیثیت حاصل تھی، اور بل کلنٹن نے انہیں افریقہ کا مہاتما گاندھی کہا ہے۔ سن 1962 کی گرمیوں میں نیلسن منڈیلا کو گرفتار کر کے 5 برسوں تک کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ ان پر مظاہرے اور دیگر جرائم کا الزام تھا، इसके एक बरस के बाद उन पर मारूफ रिवोनिया मुकदमा चलाया गया और सरकारी वकील ने उनके लिए सजाए मौत का मुतालबा किया। इस वाकये के 30 बरस बाद जुनूबी अफ्रीका का सदर बनने के बाद नेल्सन मंडेला ने उसी सरकारी वकील को रात के खाने पर दावत दी। अपने मुखालिफिन के साथ उनका ये रवैया उन्हें गैर मामूली बनाता है। उन्होंने 27 बरस जेल में गुजारे। उन पर जेल के गार्ड जुल्म करते थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ अपनी अहलिया विनी और अपने 5 बच्चों से जुदाई से थी। इसी दौरान उनके एक बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत भी हो गई।
सन 1993 में और पहले आज़ाद इंतखाबात से कबल जनूबी अफ्रीका खतरनाक खाना जंगी के दहाने पर था। उस वक्त रेडियो पर नशर होने वाले अपने पैगाम में मादीबा ने अपनी सारी अखलाकी और मुजज़ाती तवानाइयां सर्फ कर दी। नतीजे में कत्ले आम होते होते रह गया। सन 1994 में वो जनूबी अफ्रीका के सदर बने। 5 बरस के बाद मंडेला ने खुद ही इख्तदार छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें बखूबी इल्म था कि वो बहुत से अफ्रीकी रहनुमाओं के लिए गैर मामूली रोल मॉडल हैं। ज़ाती ज़िंदगी में उन्होंने अपनी अहलिया विनी के एक स्कैंडल में फंसने के बाद उन्हें तलाक दे दी थी। उसके बाद उन्होंने मोजम्बिक के साबिक सदर की बेवा ग्रीका मैशल से शादी कर ली और फिर गोशानशीन हो गए। इसके बाद वो सन 2010 में जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड फुटबॉल कप की इफ्तिताही तकरीब में नजर आए, जो दरअसल उन्हीं की कोशिशों के नतीजे में अफ्रीका में मुमकिन हुए थे। मंडेला की जिंदगी के अक्सर वक़ात में उनके अपने उनसे दूर रहे। जेल से रिहाई के बाद ही वो अपने बच्चों को पहचान पाए थे, इसीलिए वो उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहते थे। रिहाई के बाद वो कभी तन्हा नहीं रहे। आखिरी लम्हात में भी जोहान्सबर्ग के उनके घर में उनके सब अपने मौजूद थे। ईरान की मजबूत सिफारतकारी ने रूसी वजीर खारजा को तेहरान बुला लिया। जरीफ और लावरोफ की मुलाकात का एक मंजर।
अमेरिका के वजीर दिफा ने कतर के दौरे में एक बार फिर इस मुल्क के शरीका के दिफाई मुआहदे की मुद्दत में मजीद 10 साल की तौसी कर दी।
नेल्सन मंडेला को खराज अकीदत पेश करने के मौके पर अमरीकी सदर बाराक ओबामा क्यूबा के सरबरा राउल कैस्ट्रो से मुसाफहा करते हुए, क्यूबा अमरीका का दुश्मन समझा जाता है।
OPCW के सेक्रेटरी जनरल अहमद ओजोमको ने अमन का नोबल इनाम हासिल करते वक्त कहा कि सहयोगी हुकूमत को कीमियाई हथियारों पर पाबंदी के कन्वेंशन में शामिल होना चाहिए।
यूक्रेन के कीव शहर के आजादी स्क्वायर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के लिए सूप की तैयारी का मंजर।
अमरीका की खातून अव्वल की मौजूदगी में डेनमार्क की वजीर आजम के साथ अमरीकी सदर ओबामा की गैर मामूली गपशप ने सोशल मीडिया को मवाद फराहम कर दिया।
चीन के शहर शांगजी में आलूदगी पर तलबा का दिलचस्प रद्द अमल।
जापान के ऐवानबाला में झड़प।
फौजी क्यादत की तब्दीली, सियासी क्यादत का इम्तिहान, जसारत फ्राइडे स्पेशल पाकिस्तान।
पाकिस्तान में सियासी क़यादत के मुकाबले में फौजी क़यादत की तब्दीली एक अहम पेशरफ समझी जाती है। अगरचे फौजी क़यादत की तब्दीली का फैसला वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से मशरूत होता है, लेकिन इसके बावजूद पसे पर्दा क़ुव्वतों के दरमियान बाहमी मुज़ाकरात के नतीजे में ही किसी एक के सर पर ताज सजाया जाता है। एक ऐसा मुआशरा जहाँ सियासतदानों के मुकाबले में पसे पर्दा क़ुव्वतें या फौजी इस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो, वहाँ फौजी क़यादत की तब्दीली मुल्क के अंदर और बाहर भी अपनी अहमियत रखती है। इस बार फौजी क़यादत की तब्दीली की ड्रामाई सूरत हाल की एक बड़ी वजह में ताख़ीर भी बनी। فوج کے نئے سربراہ جنرل راحیل شریف کا انتخاب وزیر اعظم نواز شریف کا انتخاب ہے۔
بہرحال پاکستان میں فوج کے سربراہ کی تبدیلی ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے جب پاکستان داخلی اور خارجی معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کی بحث کا ایک بڑا موضوع یہ ہے کہ آرمی چیف کی تبدیلی کے بعد کیا صورتحال تبدیل ہو سکے گی۔ یعنی ہمیں یقین ہے کہ طاقت کا منبع ابھی بھی فوج ہے اور اگر وہ چاہے تو معاملات کو درست کر سکتی ہے۔ یہ سوچ کوئی اچھا پیغام نہیں، کیونکہ عوام کو اصلاح احوال کی امیدیں سیاسی حکومتوں اور قیادتوں سے ہی رکھنی چاہیے۔ فوجی قیادت کی تبدیلی کے تناظر میں سب سے اہم سوال دہشت گردی کے خلاف جاری امریکی جنگ ہے۔ اس جنگ نے عملی طور پر پاکستان کو داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر تنہا کر دیا ہے۔ سیاسی و عسکری قیادت کے سامنے بڑا امتحان امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں۔
فوج کی نئی قیادت جنرل راحیل شریف کے لیے بھی امتحان ہے کہ وہ ڈرون حملوں پر حکومتی پالیسی کے تضاد کا خاتمہ کر کے عوام کو اصل صورتحال سے آگاہ کریں، کیونکہ جب امریکہ اور اس کے سیکیورٹی کے حکام اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ ہم ڈرون حملے پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی مرضی اور تعاون سے کرتے ہیں، تو نتیجتاً فوج کا اپنا مقدمہ کافی کمزور ہو جاتا ہے۔ دونوں قیادتیں ایک بڑے امتحان سے دوچار ہیں، لیکن اصل سوال ان دونوں فریقوں کے سامنے اس بیرونی مداخلت اور پالیسی کا ہے جو ان پر ایک سطح پر مسلط کر دی گئی ہے۔ اس سے باہر نکلنے کے لیے فوج اور سول قیادت کو ایک ایجنڈے پر متفق ہونا ہوگا، ورنہ جو بحران فوج اور سیاسی قوتوں کے درمیان جنرل پرویز مشرف کے دور سے شروع ہوا ہے وہ مزید تضادات کے ساتھ اس ملک کی سیاست کو بند گلی میں لے جائے گا۔ قیادت کی تبدیلی اسی وقت بہتری کے امکانات پیدا کر سکتی ہے جب نئی قیادت حالات و واقعات کا تجزیہ کر کے پہلے غلطیوں کا اعتراف کرے اور پھر نئی حکمت عملی وضع کرے تاکہ بحران ختم ہو اور ملک ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو سکے۔
امریکہ اور انسانی حقوق کا عالمی دن اسلام ٹائمز۔
دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر سن 1948 کو انسانی حقوق کا عالمی منشور منظور کر کے اس کا اعلان کیا۔ یو این او نے تو 1948 میں یہ منشور بنایا، جبکہ اسلام نے 1400 سال قبل انسانی حقوق کا منشور دیا تھا، اور اسلام نے تو ہر لحاظ سے احترام انسانیت کا سبق دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں حقوق الناس کی معافی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ خود معاف نہ کرے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انسانی حقوق کی اہمیت، اس پر عمل کرنے اور دوسرے لوگوں کے حقوق کے بارے میں اسلام میں کتنی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ عالم اسلام کو جمہوریت اور انسانی حقوق کے سلسلے میں مغرب کے غلط آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔
اس وقت کچھ لوگ دنیا میں انسانی حقوق کی رٹ تو لگاتے ہیں، لیکن یہ سراسر جھوٹ اور دکھاوا ہوتا ہے۔ کہیں بھی، حتیٰ خود ان کے ملکوں میں بھی انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اسلام تو مجرمین کے حقوق کا بھی خیال رکھے جانے کا قائل ہے۔ کسی کو بھی اس شخص سے بدکلامی کی اجازت نہیں جسے پھانسی دی جانے والی ہے۔ امریکہ جو پوری دنیا میں انسانی حقوق کے دفاع کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے اور اس بہانے سے وہ دنیا کے بہت سے ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت بھی کرتا رہتا ہے، اس کے اپنے ملک میں یہ صورتحال ہے کہ 4.5 کروڑ افراد غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، 5 کروڑ افراد میڈیکل انشورنس سے محروم ہیں، 4.5 کروڑ افراد حکومت کی امداد پر زندگی گزار رہے ہیں اور امریکہ کے 7% افراد بے روزگار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے 400 دولت مند ترین خاندانوں کے اثاثوں کی مالیت امریکہ کی نصف آبادی کی دولت کے برابر ہے۔ البتہ ناانصافیاں اور عدم مساوات صرف اقتصادی نہیں ہے بلکہ امریکہ میں برسوں سے جاری نسلی امتیاز کی روایت ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق ایک سفید فام مزدور کے مقابلے میں ایک سیاہ فام مزدور کی تنخواہ اور مزدوری بہت کم ہے۔ یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب امریکہ میں سیاہ فاموں کی آبادی 14% جبکہ جیلوں میں قید سیاہ فاموں کی تعداد تقریباً 80% ہے۔ یقینی طور پر امریکہ خلیج فارس سمیت دوسرے ملکوں میں اپنے سے وابستہ شاہی اور کٹ پتلی نظامی حکومت باقی رکھنے کا خواہاں ہے۔ ان ملکوں میں امریکی مفادات اس بات کا باعث بنے ہوئے ہیں کہ وہ ان ملکوں میں آمرانہ حکومتوں اور قدامت پسند حکمرانوں کا مستقل حامی ہے۔ مثال کے طور پر بحرین اور سعودی عرب کی حکومتیں ایسی 2 عرب نمونہ حکومتیں ہیں جو اپنے ملکوں کے عوام کے خلاف جارحانہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی انہیں یورپ اور امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ ان ملکوں میں عوامی احتجاجات کچلنے کے لیے آل خلیفہ اور آل سعود حکمرانوں کو ضرورت کے تمام ہتھیار بھی فراہم کر رہا ہے۔ البتہ امریکہ کے ان دوہرے معیارات کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے۔
ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے